بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، جالس أحاديث نووية كشرح كدرس جاري هي اور حديث نمبر 29 بات کر رہے تھے اور اس حدیث میں الامام النووي رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث 29 عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عند المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح اور اس حدیث کے شرح کرتے ہوئے فضیلت الشیخ العلامہ عبد الحسن عباد البدر حفظہ اللہ کے شرح سے ہم نے پوائنٹ نمبر 4 پر رکے تھے، آج پوائنٹ نمبر 4 سے بات کا آغاز کرتے ہیں. فضیلت الشیخ عبد الحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں قوله الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا میں تجھے خیر کے دروازوں یا خیر کے راستوں کی طرف دلالت نہ کروں نہ بتاؤں. الصوم جنہ، روزہ بچاؤ ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ النار الماء، اور صدقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بجھا دیتی ہے، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کی تاریکی میں ایک شخص کی نماز پڑھنا یعنی صلاۃ اللیل پڑھنا. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. شخص فرماتے ہیں لما بين صلى الله عليه وسلم الفرائض التي هي سبب في دخول الجنه والسلامه من النار، جب اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کو بیان فرمایا ہے جو سبب ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، ارشد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی ہے الى جملة من النوافل التي يحصل المسلم بها زیادة الایمان وزیادة الثواب وتكفير الذنوب. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل میں سے ایک جملہ نوافل کا ذکر فرمایا ہے جن سے مسلمان کا ایمان بڑھتا ہے اور اس کو اجر ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ان نوافل سے ملتا ہے. اور یہ نوافل کون سے ہیں؟ وہی الصدقۃ والصیام وقیام اللیل، تین چیزوں کا ذکر فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصدقۃ والصیام وقیام اللیل. وقال عن الصوم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم یعنی روزہ کے تعلق سے فرمایا الصوم جنہ، روزہ بچاؤ ہے. والجنت هي الوقاية، جنہ کہتے ہیں بچاؤ کو، وقایت کو. والصوم وقاية في الدنيا والآخرة، اور روزے جو ہے وہ بچاؤ ہے دنیا میں اور آخرت میں. وقاية فهو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي، دنیا میں روزہ جو ہے وہ بچاؤ ہے گناہوں میں پڑھنے سے، یعنی گناہوں سے روزہ بچاتا ہے. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، اي جوانوں کی جماعت، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے. فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر, کیونکہ شادی سے شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور آنکھوں کے لیے بھی حفاظت ہے. ومن لم يستطع, اور جو شادی یا نکاح نہیں کر سکتا, فعليه بالصوم, تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے, تو وہ روزہ رکھے. فإنه له وجاء, تو اس کے لیے روزہ بچاؤ ہے. وجاء عام طور پہ کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں وجاء؟ خسی کرنے کو, یعنی روزہ خسی کرنے کے مانند ہے, یعنی اس سے جو ایک شہوت ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے, اور اس شہوت کے دبنے کی وجہ سے انسان فحاشی سے اور گناہ سے بچ جاتا ہے. رواح البخاری و مسلم, متفق علیہ حدیث ہے. وہ وقایت فی الآخر, دنیا میں بچاؤ کس چیز سے ہے؟ گناہوں سے. کون سے گناہ عام طور پہ ہوتے ہیں جوانوں میں؟ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ شہوت سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں, جس میں حرام دیکھنا ہے, حرام سننا ہے اور حرام کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ روزہ رکھتے ہیں, شہوت آپ کی دب جاتی ہے اور آپ ان گناہوں سے بچ جاتے ہیں. تو دنیا میں بھی بچاؤ اور آخرت میں بھی بچاؤ. آخرت میں شخص فرماتے ہیں وہ ہوا وقایت فی الآخرۃ من دخول النار, اللہ اکبر, اور آخرت میں جہنم کے آگ کے عذاب سے روزہ بچاؤ ہے. وقد جاء فی الحدیث, اور حدیث میں آیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من صام یوما فی سبیل اللہ, جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفل روزہ رکھا ہے ایک دن, جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی نفل روزہ رکھا, بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا, اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر دور فرمائے گا. 70 خریفا, ایک روزے سے جہنم سے 70 سال کی دوری, دو روزوں سے 140, 100 روزوں سے کتنی, 210 ہوں گے, 100 روزے سے. سبحان اللہ, 700 نہیں ہوئے, 7000 ہوئے. یار کیا حساب, کہاں حساب والے. اور اسے بخاری نے روایت کیا, رواح البخاری. اور آج کل آپ جانتے ہیں شوال کا مہینہ جاری ہے, رمضان کے بعد شوال کے 6 روز رکھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزوں کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے, کیا اجر ملے گا؟ صیام الدہر, پورے سال کے روزے. 360 روزے نفل آپ نے رکھے ہیں, ایک روزے سے 70 سال جنم سے دوری ہے, اب حساب لگائیں کتنا بنتا ہے. سبحان اللہ. وقولہ, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ النار الماء, کما یطفئ الماء النار. سبحان اللہ. اور صدقہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صدقہ پانی کے مانند ہے, جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے, اسی طریقے سے صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. فیہ بیان عظم شأن الصدقۃ النافلۃ, اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں شیخ صاحب فرماتے ہیں صدقے کی عظیم شان کا بیان ہے, نفل صدقے کی, کیونکہ واجب صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے, اور زکوٰۃ الفطر, زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ الفطر. کوئی اور بھی ہے واجب صدقہ؟ نذر, نذر اگر کوئی کرتے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. الغرض, وان اللہ تعالیٰ یحط بها الخطایا, اور اللہ تعالیٰ صدقات سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. وہ یطفئها بها, اور انہیں بجھا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. کما یطفئ الماء النار, جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. والخطایا هي الصغائر, خطایا سے کیا مراد ہے؟ چھوٹے گناہ, صغیرہ گناہ. وكذلك الكبائر, اور بڑے گناہ بھی ان میں شامل ہیں, مع التوبة, مع التوبة منها, بشرط یہ کہ توبہ کی جائے بڑے گناہوں سے. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم اطفاء صدقۃ للخطايا باطفاء الماء النار, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تشبیہ کی ہے, مشابہت کس چیز کی؟ پانی آگ کو بجھاتی ہے اور صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے, مشابہت ہے, تشبیہ کی ہے, صدقے کے پانی سے تشبیہ کی گئی ہے اس میں. یدل علی, یہ تشبیہ کس چیز دلالت کرتی ہے, کیا خیال ہے, کون بتاتا ہے؟ آگ ہے, آپ نے پانی ڈال دیا, آگ بجھ گئی, گناہ کرتے رہتے ہیں, صدقہ دے دیا, گناہ پانی ڈال دیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی معاف ہو جاتے ہیں بس. شخص فرماتے ہیں يدل على زوال الخطايا كلها, چھوٹے جو گناہ ہیں مٹ جاتے ہیں, کچھ باقی رہتا ہے. آپ آگ پہ پانی ڈال دیتے ہیں, آگ باقی رہتی ہے, تو چھوٹے گناہ کیسے باقی رہتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں يدل على زوال الخطايا كلها فإن المشاهد في الماء إذا وقع على النار أنه يزيلها حتى لا يبقى لها وجود. مشاهد یہ ہے, مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ جب آگ میں پانی ڈالا جاتا ہے تو آگ میں سے کچھ باقی نہیں رہتی. سبحان اللہ. یعنی کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے صدقات دینے چاہیے. وقوله, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, وصلاة الرجل فی جوف اللیل, اور کسی شخص کی نماز رات کی تاریکی میں, هذا هو الامر الثالث من ابواب الخیر, یہ تیسری بات ہے ابواب خیر میں سے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ابواب الخیر تین چیزوں میں ہیں, روزہ ہے, نفل, نفل صدقہ ہے, اور نفل نماز ہے. کون سی نماز خاص طور پہ؟ صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز یا رات کی نماز. التي يتقرب الى الله سبحانه عز وجل بها, یہ وہ ابواب الخیر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ عز و جل کی نزدیکی حاصل کی جاتی ہے. وقد تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا. عند ذلك قوله تعالی تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کے جنوب, ان کے جو جانب ہیں نمازیوں کے, جو ان کے سائڈز ہیں, تتجافى جفا میں, یعنی دور ہے, عن المضاجع, ان کے بستروں سے. سبحان اللہ. کیوں؟ يدعون ربهم, اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. کس حالت میں؟ خوفا و طمعا, ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے, عذاب سے ڈرتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اور ثواب سے امید کرتے ہوئے. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو ہم ان کو عطا فرمایا ہے رزق, ان میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. یہ رزق ہمارا ہے, ہے تو ہمارا, کس نے دیا ہے؟ جس نے دیا ہے وہی توفیق دیتا ہے خرچ کرنے کی. ومما رزقناهم, یہ کمایا تم نے ہے لیکن دیا اس نے ہے, اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کا اپنا رزق وہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ نَحْنُ يُنفِقُونَهُمْ. اللہ اکبر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ. اچھا, جب انہوں نے ایسا کام کیا, اب خوشخبری بھی سن لے, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, اے رات کی تاریکی میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر, اپنے دونوں ہاتھ, اپنے دونوں پاؤں جوڑ کے, دونوں ہاتھ باندھ کر, اپنے سر جھکا کے, اپنے رب کے سامنے نماز پڑھنے والے, تہجد کی نماز پڑھنے والے, یہ خوشخبری سن لیں. فلا تعلم نفس, کوئی نفس نہیں جانتی, یہ خبر نہیں رکھتی, علم نہیں رکھتی. ما اخفی لهم, کیا ان کے لیے چھپایا گیا ہے, کیا چھپا رکھا اللہ تعالی نے؟ من قرۃ اعین, جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگی, جزاء, یہ ان کے لیے جزا ہے, بما کانوا یعملون, جو کچھ وہ کیا کرتے تھے دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرمائے آنکھوں کی ٹھنڈک تمہیں ملے گی. دنیا کا کوئی شخص, کوئی امیر کہتا ہے جو یہ کام کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا, مرسڈیز گاڑی ملے گی, کون پیچھے رہے گا؟ اور کام کتنا ہے؟ صلاۃ اللیل دو رکعت کوئی پڑھ نہیں سکتا, دو رکعت, کتنی مشقت ہے اس میں. ایک مرسڈیز گاڑی ملنے والی ہے, صلاۃ اللیل دو رکعت پڑھنی ہے, ساری رات پڑھتے رہیں گے, مرسیز گاڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کب تک رہے گی؟ جب تک چلانے کا قابل ہے, اس کے بعد کسی اور کی ہے, وہ ہماری تو نہ رہی نا, مرنے کے بعد کہاں جائے گی؟ جانتے قرۃ العین کیا مطلب ہے؟ قرۃ العین کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک وہ جو ہمیشہ رہے گی, اور وہ جنت میں ہے, دنیا میں کبھی بھی نہیں ہے. اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وقتی طور پہ ہے, نیک اور صالح اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کوئی شک نہیں ہے. یہ نعمتیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, رضامندی کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, یہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لیکن جب تک سانس جاری ہے. دنیا گئی, ٹھنڈک گئی, جنت میں ہمیشہ کے لیے. چھوٹا سا عمل ہے, کون نہیں چاہتا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک میسر ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ لیکن ہم کتنی عجیب سے لوگ ہیں, چھوٹے سے اعمال ہیں ہمارے پاس, بڑا قیمتی وقت میں سے دو رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک پانے کے لیے. اور یہ خبر کون دے رہا ہے؟ یہ کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی مشیر، کوئی بادشاہ دنیا کا کوئی نہیں دے رہا. جو آج تو دینا چاہتا ہے کل پھر کنجوسی کر کے کہے گا یار اب میری خزانے میں سے کمی ہو رہی ہے، اس لیے ادھوری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہیں مبارک ہو، باقی مجھ سے نہیں ہوتا. یہ کون ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے؟ جبار السماوات والارض جل شانہ مالک الملک سبحانہ وتعالی، جس کے خزانے کبھی فنا نہیں ہوتے، وہ جس کا وعدہ بھی سچا ہے، وہ جب وہ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. واللہ دنیا میں بھی بے حساب دیتا ہے اور آخرت میں بھی بے حساب دیتا ہے. اس لیے ہمیں تھوڑے سے قیمتی وقت میں سے دو نفل آپ پڑھیں، پانچ منٹ نہیں لگتے، گھڑی دیکھ لیں نا، آج سے شروع کریں، گھڑی دیکھ لیں، آپ بے شک اسٹاپ واچ لگا لیں، پانچ منٹ لگا لیں اس پر، اور آپ دو رکعت پڑھ کے دیکھ لیں، اور انشاءاللہ یہ دو رکعت آج پڑھتے ہیں کل چار ہوں گی، پرسوں آٹھ ہوں گی، پھر گیارہ بھی آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جس نے دو پہ گزارا کیا اس کے لیے بھی انشاءاللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی سچائی کو قبول فرما لیا ہے، بات اس دل کی سچائی کی، اخلاص کی ہے کہ کتنے ہم اللہ کے لیے کرنے والے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتے، اس نے ہمارے چہرے بنائے ہیں، ہمارا رنگ، خوبصورتی، ہمارے انداز بیان، ہماری زبان، ہمارے بولنے کی چاشنی، ہماری خوبصورت آواز، اللہ یہ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کیسے ہیں، خوبصورت چہرے میں کیا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال ہے؟ کیا نورانی چہرہ ہے، کیا کمال نورانی چہرہ ہے؟ اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کا چہرہ کالا ہے، اس کا رنگ گورا ہے، نہ تو اس کا قصور نہ اس کا کمال. کمال اگر کرنا ہے تو اپنی صورت کے ساتھ سیرت بھی ٹھیک رکھو، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا کمال ہے. اور انسان کی سیرت ٹھیک ہوتی ہے اپنے رب کے سامنے سر جھکانے سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں انسان کی سیرت بنتی ہے اور اس کے دل بھی سدھرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اپنی جنت میں مہیا فرماتا ہے. جیسا فرماتے ہیں وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ان افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ اللیل، سب سے بہترین نماز فرض نمازوں کے بعد صلاۃ اللیل، رواہ مسلم. وقد مهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیان ابواب خیر هذه بالاستفهام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہید باندھی ہے، سر معاذ سے بات کرتے جب انہوں نے نصیحت کی گزارش کی ہے، عرض کی ہے کہ مجھے ایسی نصیحت کیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی کے بعد، ارکان اسلام کو بیان کرنے کے بعد، پھر ایک تمہید باندھی، ابواب الخیر، الا ادلک علی ابواب الخیر، استفہام ہے، سوال یا جملہ ہے، یہ کس لیے ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وذلک فی قول معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر لما فی ذلک من لفت نظر معاذ الى اہمیت ما یلقى علیہ، تاکہ سید معاذ کی توجہ اور اٹریکشن اپنی طرف کریں اور یہ پتہ چلے سید معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ اسے کیا نصیحت کی جا رہی ہے اور کون سی خوبصورت باتیں کی جا رہی ہیں. لیتہیأ لذلک واستعد لوعی کل ما یلقى علیہ، تاکہ سید معاذ جب یہ سنتے الا ادلک سوال ہے تو پھر انسان متوجہ بھی ہوتا ہے اور پھر تیار بھی ہوتا ہے کہ اب جو بھی باتیں میں سنوں گا، ابواب الخیر کی بات ہو رہی ہے اور میں خیر سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں جب میں خود یہ سوال کر چکا ہوں، یہ عرض کر چکا ہوں کہ مجھے ایسی چیز بتائیے، ایسی نصیحت کریں، ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. تو اس عمل خیر میں یہ ابواب الخیر بھی شامل ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے بہترین معلم ہیں، واللہ کوئی ایسا معلم کبھی آ نہیں سکتا، کبھی بھی، دنیاوی تعلیم کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ العالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمۃ للعالمین، اور انداز بیان فصاحت و بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. عربی گرامر کی اپنی ایک جگہ تھی، ایک اصل رسوخ تھا دنیا میں، قرآن مجید نازل ہونے کے بعد عربی گرامر قرآن مجید کے مطابق بدلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور عربی گرامر کے اصول قرآن مجید سے لیے گئے، اس کے مطابق کر دیے گئے ہیں، جو بھی پہلے غلطی تھی اس کو درست کر دیا گیا ہے. اور بعض بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں, یہ اندھے گنگے اور بہرے بعض مسلمان بیچارے لوگ ہیں, دو چار کتابیں پڑھ کے اپنا کو بڑا عالم سمجھ بیٹھے, کہتے ہیں قرآن مجید کی جو آیات کے اختتام ہے گرامیٹیکل مسٹیکس ہے, اس میں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. عربی گرامر قرآن مجید سے درست ہوئی ہے, اور یہ عقل کندھا کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے کلام میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے پوری امت کو محفوظ فرمائے. کیا ٹائم ہوا؟ پانچویں پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں, قوله الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه, قلت بلى يا رسول الله, قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد. اس جمله کے متعلق فضيلة الشيخ ابن السل عباد بدر حفظه الله فرماتے ہیں, المراد بالامر الشان الذي هو اعظم الشؤون. امر سے مراد اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے, الشأن الذي اعظم الشؤون, اس امر سے مراد عظیم الشان چیز ہے جو سب سے بڑی شان والی چیز ہے, وہ ہوا الدین, اور وہ دین ہے. انسان کی زندگی بہت ساری چیزیں ہیں, سب سے عظیم چیز ہماری زندگی میں کیا ہے؟ دین ہے. دین ہے الذي, کوئی کون سا دین ہے؟ الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم, یہ وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. رأسه الاسلام, اس دین کے سر کیا ہے؟ الاسلام. وهو عام, یہ عام بات ہے, يشمل الصلاة والجهاد وغيرهما, جس میں نماز اور جہاد اور ان کے علاوہ ہر دین کی بات شامل ہے. وقد ذكر الصلاة ووصف بأنها عمود الإسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا ہے, اور یہ فرمایا ہے کہ یقیناً نماز دین اسلام کی بنیاد ہے, رکن ہے, عمود ہے, ستون ہے دین اسلام کا. شبہ ذلك بالبناء الذي يقوم على أعمدته, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تشبیہ دی ہے ایک ایسی عمارت سے جس کے ستون ہیں, جو ستونوں پر قائم ہیں, اور یہ جو بنیادی اور سب سے بڑا جو ستون ہے اس عمارت کے, وہ نماز کا ہے. وہی اہم العبادات البدنیہ, جو بدنی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے. القاصی نفعها علی صاحبها, جس کے نفع اپنے کرنے والے پر قاصر ہے اور محدود اور محصور ہے, یعنی جب نماز کو پڑھتا ہے اس کا فائدہ اسے خود ہوتا ہے نا, یہ نفع قاصر ہے, یہ محدود نفع ہے. ثم ذكر الجهاد الذي يشمل جهاد النفس وجهاد الاعداء من كفار ومنافقين. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ذکر فرمایا ہے, اور جب جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں دونوں جہاد شامل ہوتے ہیں, جہاد النفس اپنے نفس کا جہاد, و جہاد الاعداء اور دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا, من کفار ومنافقین, کافر میں سے اور منافقین میں سے. ووصفه بانه ذروه سنام الاسلام, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف بیان فرمایا ہے جہاد کی, کہ اسلام کی بلند ترین جگہ ہے. جیسے کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے جو اونٹ کی خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے, اسی طریقے سے جہاد بھی اسلام میں اونٹ کے کوہان کی مانند ہے. وذلك ان في الجهاد قوه المسلمين وظهور دينهم, اونٹ کی جو کوہان ہے, ایک تو خوبصورتی اونٹ کو, اور پھر اونٹ سے جو اونٹ کی پہچان کس چیز ہے؟ اسی کوہان سے ہے, جو اس کے یہاں کے اوپر ہے جو کوہان ہے, اسی اونٹ کی پہچان, اور ظہور بھی اونٹ کا اسی سے ہوتا ہے. تو جہاد سے دین اسلام, شیخ صاحب فرماتے ہیں عثمان کی قوت اور طاقت جہاد میں ہے, اور دین کو ظاہر ہونا بھی جہاد سے ہوتا ہے. وعلوه على غير من الاديان, اور دوسرے دین پر غلبہ اور بلندی بھی, ظہور بھی اسی جہاد سے ہوتی ہے. جہاد عبادت ہے, جہاد کی شروط اور ضوابط شرعی شروط اور ضوابط ہیں, اور شروط اور ضوابط کے بغیر اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہوتی, وہ عادت ہوتی ہے. آج کے زمانے میں جہاد کے نام پر دہشت گردی عام ہو چکی ہے, اور یہ اس لیے عام ہوئی ہے کہ لوگ عادت کے طور پر جہاد کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کر رہے. اگر عبادت سمجھ کے کرتے تو آج یہ خوفناک نتائج سامنے نہ آتے. جہاد شرعی کے لیے طاقت کا ہونا لازمی ہے اور جھنڈے کا ہونا لازمی ہے. جہاد شرعی کے لیے ایک امیر کا ہونا اور حکمران وقت کی اجازت لازمی ہے، کیونکہ ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں طاقت اور غلبہ نتیجہ ہوتا ہے. اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو دل میں تو اس کے نتائج درست نہیں ہوتے. اور آج ہمارے سامنے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کا پہلا جہاد جب سامنے آیا، افغانستان سے تو جان چھڑائے مسلمانوں نے اور افغانستان تو بھاگ گیا، روس تو بھاگ گیا افغانستان سے اور جان چھوڑ گئی افغانستان کی اور مسلمانوں کی ان سے، لیکن اس کا نتیجہ بعد میں کیا نکلا؟ سات گروپ نے آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ تقوی کی کمی تھی. فاعتبر یا اولی الابصار، اللہ کے لیے آنکھیں کھولو. وہی جو کل مجاہد تھے اگلے دن آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. ایک ہی زبان کے لوگ، ایک ہی رنگ کے لوگ، ایک ہی شکل و صورت کے لوگ، ایک ہی لباس پہننے والے لوگ اور ایک ہی ان کی زبان، ایک ہی کلچر، آپس میں خانہ جنگی ہوئی. اور آج تک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں امن و امان کا نام نہیں ہے. پھر ہم ابھی سیریا کے حالات میں آپ دیکھیں، دو بڑے گروہ نکلے ہیں، داعش و جبہۃ النصرہ. سب عرب ہیں، ان کے لیڈران خاص طور پہ جو میں شامل ہوئے معروف جو عرب ہیں، اور آج آپس میں ان کی خانہ جنگی یہودیوں کے خلاف جنگ سے بھی زیادہ بدتر ہے. آپ دیکھ لیں جو نتائج سامنے آ رہے ہیں. دونوں کی زبان ایک جیسی، دونوں کا رنگ ایک جیسا، دونوں کا کلچر ایک جیسا. نہ تو ساتھ آپس میں صلح کر سکے پہلے، نہ یہ دو آپس میں صلح کر پا رہے ہیں ابھی. وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے لیے جہاد ہوتا تو اللہ کے لیے جہاد میں اپنے ذاتی مفادات سامنے نہیں رکھے جاتے. اللہ کے لیے جہاد میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سامنے رکھا جاتا ہے، کلمہ توحید کو سامنے رکھا جاتا ہے، دین کی سربلندی کو سامنے رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کے تحفظ کو سامنے رکھا جاتا ہے. یہ جہاد کے خوبصورت مقاصد ہیں. آج کہاں ہیں؟ آج مسلمان قتل کر کے کہتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، ایک گروہ دوسرے قتل کر کے کہتے ہیں وہ جہنمی ہے میں جنتی ہوں، یہ ہمارا شخص مارا یہ شہید ہے وہ دوزخی کیونکہ وہ کافر ہے. دیکھتے نہیں آپ لوگ کہ اسے جہاد کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت کیا اسے جہاد کہتے ہیں؟ کہ یہ ضرورت اسلام جہاد ہے فی اللہ وسلم اس جہاد کے بعد متعلق فرماتے ہیں کہ ضرورت اسلام اسلام ایسے جہاد کا نام ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. یہ دہشت گردی ہے، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد وہ تھا جو آپ وسلم کے زمانے میں تھا، جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، جو تابعین کے زمانے میں تھا، جو بعد تابعین کے زمانے، جو بہترین تین زمانوں میں تھا. اور ہر اس شخص نے سچ اور حق اور صحیح جہاد کیا ہے جو سلف کے راستے پر چلتا رہا اور یہ راستہ رہے گا تا قیامت رہے گا. آج کے زمانے میں جو اس راستے پر چل کے جہاد کر رہے ہیں حق ہے، جو اس راستے کو چھوڑ کر جہاد کر رہے ہیں وہ باطل و فساد ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.